الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حدید کی آیات 20 سے 24 تک حیات دنیاوی اور اس کے حوادث بیان ہو رہے ہیں. اس میں خاص بات یہ کہ انسانی زندگی کے 6 مراحل بیان ہو رہے ہیں. ہر دور کا ذکر دلچسپی سے کیا گیا ہے جس کی وجہ سے انسان دینی تقاضوں سے پہلو تہی کرتا ہے اور پھر ان میں ایک تدریج بھی ہے کہ ایک مرحلے کے بعد جب آدمی دوسرے مرحلے میں پہنچتا ہے تو سابقہ مرحلہ اسے بیکار محسوس ہوتا ہے اور اس کے شوق اور جو اس کی دلچسپی ہوتی ہیں وہ گھٹیا محسوس ہوتی ہیں. تو فرمایا اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. تو فرمایا کہ خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل ہے, تماشا ہے, زیب و زینت ہے, ایک دوسرے پر تفاخر کرنا ہے اور جو ہے مال اور اولاد کی زیادتی کی حوث کرنی. تو یہ گویا اس میں 5 جو ہے وہ مراحل بیان ہو گئے. اس میں لائف جو ہے یہ بالکل معصومانہ کھیل کو کہتے ہیں, یہ انسان کی زندگی کا بالکل ابتدائی دور ہے. چند مہینوں سے لے کے پہلے سال تک جو ہے وہ بچہ ہر چیز سے کھیل رہا ہوتا ہے. اب اسے چابیاں دینے اس سے کھیلتا ہے, کاغذ موڑ کے دینے اس سے کھیلنے لگتا ہے. تو یہ ایک معصوم کھیل ہے اور اس کی زندگی کو لائف کہا گیا اس دور. پھر جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے 2 سال یا اس سے اوپر, تو اب اس کی جو ہے وہ یہ لڑپن کہہ رہے ہیں تو اس میں لہب آ جاتا ہے, کھیل ہے لیکن وہ معصومانہ کھیل لیں گے, اسے کچھ اس میں مزہ بھی چاہیے. اور اس لیے بچہ ہوگا تو وہ آپ سے کہے گا کہ ابو جی بیٹ بال لا کے دیں, گاڑی لا کے دیں, جہاز لا کے دیں. بچی ہوگی تو گڑیا مانگے گی. تو وہ اب آپ اسے خالی ڈبا پکڑائیں گے تو اسے دلچسپی نہیں ہے اس خالی ڈبے, جھنجھنا دیں گے تو اب اس کی کسی کام کا نہیں. تو اگلا اسٹیج ہے زینا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہے ایڈولسنس, جو اب نوجوانی جسے ہم کہتے ہیں. اس میں بننے سے بننے کا بڑا خیال ہوتا ہے. لڑکیوں کو تو رہنے دیں, لڑکے بھی 2-2 گھنٹے جو ہے آئینے کے سامنے لگا رہے ہوتے ہیں تو بال کا اسٹائل اور کپڑے اور فیشن یہ بڑے عروج پر ہوتا ہے. ذرا سا دانا نکل آئے تو وہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے اس دور میں. تو اس کے بعد جو اگلا دور آتا ہے یہ تفاخرم بینکم, یہ مقابلے کا دور ہوتا ہے. آدمی اب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کے باقی لوگ کہاں ہیں, میں ان سے آگے ہوں. انہوں نے اگر بیچلرس کیا تو میں ماسٹرس کروں, یہ اگر 50,000 کی نوکری کر رہا ہے تو میں 60,000 کی نوکری کروں, یہ کاروبار کر رہا ہے میرا کاروبار اس سے بڑا ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے جوش جذبہ اور کمپٹیشن ہوتا ہے. اس سے اگلا دور جو ہے وہ تکاثرن فی الاموال والاولاد, یہ گویا بڑھاپا ہے. اس میں جو جوانی میں کمایا ہوتا ہے اسے سیک سیک کر رکھنا. جوانی میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی شان زیادہ پیاری ہوتی ہے, آدمی جو ہے اپنی شان کی خاطر لاکھوں لگا دیتا ہے, لیکن بڑھاپے میں وہ بالکل مٹیریلسٹک ہو جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, مال سے ایسے اسے محبت ہو جاتی ہے, اسے پکڑ کر رکھتا ہے. تو یہ وہ دور جو ہے اسے جو ہے تکاثرن سے تشبیہ دی گئی ہے پھر لمبالے والا اولاد. تو بہرحال احادیث میں آتا ہے, بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے, آپ نے فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا جاتا ہے لیکن مال اور زندگی کی حوث جوان ہوتی رہتی. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ انسان کو 2 مال سے بھرے ہوئے جنگل دے دیے جائیں تو وہ 3رے کی تمنا کرے گا, اس کی حوث نہیں ختم ہوتی. اور ورنہ تعلیم دین کی ہمیں اس طرح سے ہے کہ دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو. تو ہم نے ریورس کیا ہوا ہے, دنیا میں اپنے سے آگے والے کو دیکھتے ہیں. ہم کبھی بھی خوش نہیں ہوتے جو اللہ نے نعمتیں دی, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے مجھ سے زیادہ ملا, اس کے پاس یہ, اس کے پاس یہ, اور دین میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا, میں تو نماز پڑھ رہا ہوں. بھائی اپنے سے آگے دیکھو, تم سے آگے کون کون ہے, تم کہاں اس وقت, تاکہ دین میں آگے بڑھے آپ. تو میرا تو یہ 5 مراحل یہاں آ گئے. اور دوسری بات اس میں دیکھیں کہ اس میں جب آدمی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں پہنچتا ہے تو پچھلے مرحلے کی دلچسپیوں سے بالکل بیکار لگتی. اس میں ایک واقعہ بڑا اکبر الہ آبادی کا ہے کہ ان کا ایک بیٹا تھا جس سے بڑی محبت تھی, جو خواہش کرتا تھا پورا کرتا تھا. تو اس نے ایک دن خواہش کی کہ ابا جی ایسی گیند لا کر دیں جس پہ گھوڑا بنا ہو. تب وہ پریشان بازاروں میں دیکھ رہے ہیں ایسی گیند نہیں مل رہی. وہ بچہ بھی بڑا ہو گیا, اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے انگلینڈ بھیج دیا. اب وہ وہاں سے بھی 1-2 سال پڑھ کر واپس آیا جاتا تھا کہ انہیں ایک دن ایسی گیند نظر آ گیا, خوشی خوشی انہوں نے خریدی, بچہ بھی تعلیم لے کے واپس آ گیا. انہوں نے اس کے اعزاز میں ایک بڑی تقریب رکھی اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ میں اپنے بچے کو ایک خاص تحفہ دینے والا ہوں. دو بڑے جستجو میں کہ کیا تحفہ ملے گا. جب محفل اپنے عروج کو پہنچی تو اکبر الہ آبادی نے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا آؤ وہ اسٹیج پر آ کے بچے. انہوں نے اسے گیند دی, گے لو بیٹا یہ میں نے تمہیں بڑی مشکل سے ڈھونڈی ہے. بچے نے کہا ابا جی یہ کیا ہے, مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. انہوں نے کہا بھائی تم تو مجھ سے کہتے تھے ابا جی ایسی گیند لا کے دو جس پر گھوڑا بناؤ, میں نے سالوں تلاش کیا اسے, اب مجھے بڑی مشکل سے ملا. اب لو اسے کہا ابا جی اتنے لوگوں کے سامنے آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, میں اس گیند کا کیا کروں گا, مجھے بالکل کچھ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سمجھانے کے لیے یہ کیا, آج جن چیزوں کی تم خواہش کر رہے ہو, تمنا کر رہے ہو, جس کی خاطر اللہ کو ناراض کر رہے ہو, کل قیامت کے دن وہ دلچسپیاں تمہیں گھٹیا لگیں گی بالکل, اور تم پریشان ہو گئے شرمندہ ہو گئے کہ ان چیزوں کی وجہ سے میں نے اللہ کو جو ہے ناراض کیا. تو بہرحال آدمی کو دیکھنا چاہیے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے. آگے فرمایا کما سر غیسن عجب الکفار, جیسا کہ حالت ہے بارش کی کہ خشک کر دیتی ہے بارش کسان کو, نبات ہو یعنی اس کی وجہ سے جو ہے سبزی کا اگنا, سنما یہی پھر وہ فصل پہنچتی ہے اپنی جوبن کو, فتراہ مسفرہ پھر تم دیکھتے ہو اسے کہ وہ بالکل پیلی پڑ جاتی ہیں, سنما یکون ہوتا ہوا پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا. تو انسان کا بھی یہی معاملہ ہے, پہلے بچپن ہے تو چھوٹے چھوٹے پودوں کی طرح, پھر جوانی ہے فصل اپنے عروج پر آ گئی, اس کے بعد بڑھاپا ہے وہ پیلا بن آ جاتا ہے, کباب کمزور ہو جاتے ہیں, کھال پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں, کمر دوڑی دوڑی ہو جاتی ہے, پھر موت آتی ہے اور وہ زمین میں جو ہے زمین کا پیمنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ سارے مراحل نباتات میں چند مہینوں میں ہو جاتے ہیں اور انسانوں پر چند برسوں میں ہو جاتے ہیں. تو جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے, تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے آ کر پھر کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں. لیکن اب فصل اور انسان میں فرق کیا ہے, نباتات اور انسان میں, فصل تو چورا چورا ہو کر مٹی میں بکھر کر ختم ہو جاتی ہے, لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے, وفی الآخرت عذاب شدید, اور پھر آخرت میں شدید عذاب ہے, ومغفرت من اللہ ورضوان, اور اللہ کی طرف سے مغفرت اس کی رضا ہے. اگر گناہ کیے ہوں گے, نافرمانی کی ہوگی, تو پہلا انجام ہے شدید عذاب والا, اللہ کی فرما برداری کی ہوگی, ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ پہنچیں گے تو اللہ کی رضا ہے. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. فرمایا سب سے اعلیٰ چیز جس کی تمہیں خواہش کرنی چاہیے وہ کیا ہے, سابقو الى مغفرت من ربکم, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, وجنت عرضها كعرض السماء والارض, اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین جتنا ہے, تو عرض یہ ہے تو طول کتنا ہوگا. تو فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ, اور وہ تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر, ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے, یؤتیہ من یشاء, وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے, واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. آگے حوادث کے حوالے سے دو ایمان افروز آیات آ رہی ہیں, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, اور نہ ہی پڑتی کوئی مصیبت زمین پر نہ تمہارے اپنے اوپر, الا فی کتاب من قبل ان نبراہ, مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. تو یہ اللہ کے لیے کوئی چیز حادثہ نہیں, ہمارے لیے تو حادثہ ہے, بچہ تھا وہ باہر نکل گیا اور جو ہے موٹر سائیکل والے نے ٹکر مار دیا, پاؤں ڈوب گیا اس میں, ہم کہتے ہیں تو حادثہ ہو گیا, لیکن اللہ کے علم قدیم میں پہلے ہی سے تھا, یہ ہونا ہی تھا اس دن, وہ بستر پر بھی لیٹا ہوتا تو بھی ٹانگ ٹوٹنی تھی اس کی. تو البتہ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جو رب چاہے سو ہو, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اور البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجرموں کو پکڑا نہ جائے, آئندہ بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر نہ کی جائے, یہ توکل کے خلاف نہیں ہے, البتہ یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اس پہ یہ رونا پیٹنا غم کا ہاتھ بنانا یہ کیسے ہو گیا میرے ساتھ, اس کا فائدہ نہیں, اب اس پر صبر کرنا چاہیے. تو فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ پر بہت آسان. تو فرمایا لکی لا تاسوا علی ما فاتکم, تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھوں سے جاتا رہے, ولا تفرحوا بما آتاکم, اور تاکہ نہ اتراؤ اس پر جو اللہ تمہیں عطا کرے, جو گیا وہ بھی اللہ نے پہلے سے مقدر کیا ہوا تھا, جانا ہی تھا, وقتی جو تکلیف ہے غم ہے اس کا انکار نہیں ہے, لیکن اس غم کو غریب کا حل نہیں بنانا چاہیے. اسی طرح کچھ اللہ نے دیا ہے وہ بھی آزمائش اور امتحان ہے, اس پر تکبر کرنا برے نہ سمانا کہ بھائی یہ تو میرا کمال ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ پسند نہیں کرتا ہے اترانے والے اور شیخی خورے کو. بخل کی مذمت آ رہی ہے. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں. ومن یتولى فإن الله هو الغنی الحمید، اور جو کوئی منہ موڑے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اور آپ سے آپ تعریف کیا ہوا ہے، اللہ کو ہمارے مال کی عادت نہیں، ہم اللہ کے دین میں لگاتے ہیں تو اپنے ہی فائدے اپنی بھلائی کے لیے لگاتے ہیں. آگے آیت نمبر 25 میں تمام رسولوں کا مشن بیان ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ عدل کا قیام. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اور بے شک ہم بھیج چکے ہیں اپنے رسول واضح دلائل کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم نے اتاری ان کے ساتھ کتاب اور میزان. کتاب جو ہے وہ الہدا یعنی یہ قرآن، اور میزان جو ہے دین حق شریعت. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ قائم رہیں لوگ عدل پر. وانزلنا الحديد، اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے ساتھ ہی اتارا لوہا. فیہ بأس شدید، اس میں سخت لڑائی کی صلاحیت ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، اور وجہ کیا ہے لوہا اتارنے کی؟ تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے جو مدد کرتا ہے اللہ کی اس کے رسول کی بن دیکھے. ان اللہ قوی و عزیز، اللہ بہت طاقتور اور سب پر غالب ہے، وہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے. لیکن مراد کیا ہے کہ حق کو نافذ کرنے کے لیے لوہے کی ضرورت پڑتی. جو ظالم ہوتے ہیں، جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف باتوں سے بات نہیں مانتے، انہیں پھر سمجھانے کے لیے تلوار کی طاقت کی ضرورت پڑتی. کیونکہ اگر صرف زبانی کام ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہاتھ میں تلوار نہیں اٹھاتے. اپنے اتنے قیمتی ساتھی جو ہے 250 سے اوپر وہ جو ہے وہ شہید نہیں کرواتے. تو وہ زبانی کام ہو جاتا، لیکن زبانی کام ہوتا نہیں ہے. باطل جو ہے وہ مظلوم کا حق جو ہے وہ تلف کرنے سے باز نہیں آتا، اس کے لیے پھر لوہے کی ضرورت پڑتی. تو آگے پھر آخر میں دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ بیان ہو رہی ہے، اور وہ ہے رہبانیت. تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے رکھ دی تھی ان کی اولادوں میں نبوت اور کتاب. حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں، تو ان کے بعد جتنے لوگ آئے، جتنے بھی آئے، انہیں کی اولادوں میں سے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہم نے کہا تھا وہ الانبیاء، ان کا لقب ہی ہے، کہ ان کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ انہیں کی اولادوں میں سے آئے. تو فرمایا فمنہم مہتد، پس وہ بعد میں آنے والوں میں سے بعض تو راہ راست پر ہے. وکثیر منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر فاسق تھے. اب متبعین عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے بھیجے ان کے نقش قدم پر اپنے کئی رسول. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا عیسی ابن مریم علیہ السلام کو. وآتیناہ الانجیل، اور انہیں بھی انجیل. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے پیروی کی ان کی یعنی عیسی علیہ السلام کی، رأفت اور رحمت. رأفت کہتے ہیں کسی کی تکلیف کو محسوس کرنا. کوئی آدمی گر گیا اور 30 آپ کی زبان سے نکلتی ہو، اس کی جو چوٹ لگی ہے وہ آدمی سے محسوس کر رہا ہوتا ہے، یہ کیفیت رافت کہلاتی. اور پھر اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے جو بھاگ کے جاتا ہے آدمی اس کی مدد کرنے، یہ رحمت کا جذبہ ہے. تو فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے اندر یہ رافت اور رحمت رکھ دی. وہ رحبانیت ابتدا ہوا، اور رحبانیت کہتے ترک دنیا، نہ اچھا کھانا، نہ اچھا پہننا، نہ اچھی طرح رہنا، جنگلوں میں وقت گزارنا، روکھا سوکھا کھانا، اپنے جسم کو تکلیفیں دینا، یہ رحبانیت. تو فرمایا رحبانیت جس کی انہوں نے ابتدا کی. ما کتبناها علیہم، ہم نے اسے فرض نہیں کیا تھا ان عیسائیوں پر. الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر ہم نے تو ان پر فرض کیا تھا اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کا حصول. فما رعوها حق رعایتها، پھر انہوں نے اسے نبھایا بھی نہیں جیسے اسے نبھانا چاہیے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ہم نے دیا ان کو جو ایمان لائے تھے ان میں سے ان کا اجر. وکثیر منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر فاسق تھے. تو یہ جو یہاں رحبانیت کہا گیا ہے، اسی سے ہم جانتے ہیں کہ اسی سے بدعت کا لفظ بھی آ گیا ہے، ابتدا ہوا، جو انہوں نے ابتدا کی جبکہ یہ پہلے سے نہیں تھی. تو یہ بھی دین کے تقاضوں سے فرار کا ایک رستہ ہوتا ہے. اور بدعت کی وہی کیفیت ہے جیسے جعلی نوٹ ہوتا ہے، دیکھنے میں اوریجنل کی طرح لگتا ہے لیکن جو ہے اس کی ورتھ کوئی نہیں ہوتی، بلکہ الٹا سزا کا مستحق ہوتا ہے جو جعلی نوٹ استعمال کیا. تو کسی بھی یعنی یہ سوچنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کوئی بات بتانا رہ گئی ہے، کوئی طریقہ اس سے بہتر تھا لیکن آپ نے تعلیم نہیں دیا، اب ہم اپنی طرف سے نکال لیتے ہیں، تو یہ بات ذاتی کی بات ہے، یہ جعلی نوٹ کی طرح. تو مسند احمد میں آتا ہے کہ نہیں ایجاد کرتی کوئی قوم کسی بدعت کو لیکن اٹھا لی جاتی ہے اسی معنی کوئی سنت، لہذا سنت کو مضبوطی سے تھامو، یہ بہتر ہے بدعت ایجاد کرنے سے. بخاری اور مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کرے جو دین میں داخل نہیں ہے وہ مردود ہے. اسی طرح بخاری مسلم میں تین افراد کا واقعہ بھی ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے آپ کے معمولات معلوم کیے، انہیں بتایا گیا کہ آپ رات کو عبادت کرتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، اور جو ہے تیسری چیز کیا تھی، رات کی عبادت اور نفلی روزے اور آپ کی بیویاں ہیں. تو ان تینوں نے جو آپس میں طے کیا، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشے ہیں، اور ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کیا کروں گا کبھی نہیں سوؤں گا، اور دوسرے نے کہا میں ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا کبھی ناغہ نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا یہ گھر گھرستی کی زندگی تو دنیا داری ہے میں شادی نہیں کروں گا. تو جب آپ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا جو آپ کا عموماً مزاج نہیں تھا کہ لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں راتوں کو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں سنتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا ہوں، اور اسی طرح میں تو متعدد نکاح کیے. پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی برتی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو ایک ہے سنت طریقہ، اسے چھوڑ دیا جائے بدعت لے آئی جائے تو یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے لیے قابل قبول نہیں. اہل کتاب کو ترغیب ایمان پر سورت کا اختتام ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، یؤتیکم کفلین من رحمتہ، تو اللہ دے گا تمہیں دوہرا حصہ اپنی رحمت سے. اور اس میں بھی ہم جانتے ہیں کہ اہل کتاب جو سابقہ انبیاء ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے آپ کی تعلیمات پر عمل کریں تو انہیں دوہرا اجر ملتا ہے. تو فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اب اللہ بنا دے گا تمہارے لیے نور جس میں تم چلو گے، یغفر لکم ویغفر لکم، اب اللہ بخش دے گا تمہیں، واللہ غفور رحیم، اللہ تو ہے بہت بخشنے والا مسلسل رحم کرنے والا. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ جان لے اہل کتاب، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِهِ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ وہ اختیار نہیں رکھتے اللہ کے فضل پر کچھ بھی، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، بلکہ اللہ کا فضل سارا کا سارا اس کے ہاتھ میں ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے. تو بہرحال یہاں پر یہود اور نصارہ کا طریقہ اسے رد کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے کا کہا گیا. یہود میں افراد تھا، دنیا پرستی، حب دنیا، اس کا بالکل اپوزٹ ریاکشن تھا عیسائیوں کا، انہوں نے کہا دنیا ہی خراب ہے، جب یہودی بگڑ گئے تو انہوں نے کہا کہ ترک دنیا اختیار کرنی چاہیے، یہ تفرید کہلاتا ہے، تو وہ بھی غلط ہے، ایک سینڈ پہ کھڑا ہے دوسرا اس کے اندر. متوازن طریقہ کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ سنت طریقہ ہے کہ ضرورت کے مطابق دنیا کا استعمال کیا جائے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اس امت کا سفینہ وہ سنت رسول ہے، جو اس میں آ گیا وہ بچ گیا، جس نے اسے تک کر دیا وہ ڈوب گیا. تو جس طرح کشتی نوح میں جو آ گیا تھا وہ بچ گیا تھا، جو اس سے رہ گیا تھا وہ ہلاک ہو گیا تھا، اسی طرح آج ہم بچنا چاہتے ہیں تو سنت کو اختیار کرنا پڑے گا، جو سنت طریقوں پر ہے وہ بچ جائے گا، اور جس نے سنت کو ترک کر دیا تو اندیشہ ہے کہ وہ بھٹک جائے گا. اگلی سورت سورہ مجادلہ ہے، اور اس میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا تعارف کرایا گیا. حزب اللہ تو وہ ہے جو اللہ رسول کو مانتے ہیں اور مومنین، حزب الشیطان کے دو حصے ہیں، ایک حزب الشیطان ظاہری ہے جسے کفار اور مشرکین کہتے ہیں، اور ایک حزب الشیطان مخفی ہے جنہیں منافقین کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لبادے میں ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی سارا جو تعلق ہے وہ کفار کے ساتھ ہوتا ہے. پھر بالکل آغاز میں حزب اللہ کا بیان آ رہا ہے، چار آیات میں اس میں ایک واقعہ ہے، اور اس میں بات یہ رکھی جا رہی ہے کہ حزب اللہ مسئلہ صحیح فورم پر رکھتے ہیں.
تو حضرت اوس بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عمر کے تھے، بوڑھے تھے، اور ایک دن اپنی بیوی سے ناراض ہو کے، جو خالہ بنت سالبہ کا نام آتا ہے، انہوں نے اس کہہ دیا کہ انتی الیا کا ظاہری امتی، کہ تو مجھ پر ایسے جیسے میری ماں کی پیٹ، تو یہ زہار کہلاتا ہے۔ عربوں کے ہاں یہ طلاق سے زیادہ شدید سمجھا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا کہ بس گیا۔ تو جب شوہر نے یہ کہا تو حضرت خالہ جو ہے وہ دوڑی دوڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آپ سے آرگیو کرنے لگی اور آپ سے درخواست کرنے لگی کہ وہ خود بوڑھے ہیں اور اگر یہ طلاق ہوگی تو انہیں کون دیکھے گا، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ماں تو خاندان بگڑ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس سے متعلق کوئی ابھی اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں آئی، تو تم ذرا انتظار کرو۔ لیکن وہ جھگڑ رہی ہے کہ نہیں کوئی حل دیں کچھ کریں۔ تو یہ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی اور اتنی ہلکی آواز میں کر رہی تھی کہ مجھے پوری بات نہیں سنائی دے رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز جو آسمانوں پر سن دی اور یہ آیت نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہر آیت میں اللہ کا نام آ رہا ہے، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کا نام اس میں نہ موجود ہو، اور کم سے کم ایک دفعہ یا زیادہ سے زیادہ پانچ مرتبہ ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی، اور یقیناً سن لی بات اللہ نے اس عورت کی، تو جا دلو کا فی زوجہا، جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ دیکھنے والے۔ اب آگے احکام زہار آ رہا ہے اور اس کی تین شرطیں بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی شرط، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اور جو لوگ زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، یعنی انہیں ماں یا بہن کہہ دیتے ہیں، تو ما ہن امہاتہم، تو وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتے، ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم، بلکہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور یقیناً وہ کہتے ہیں بہت بری بات اور جھوٹی بات، بیوی کو ماں کہہ دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں، گناہ کی بات ہے اور یہ جھوٹ بھی ہے پورا کھلم کھلا۔ تو فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ تیسری شرط، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور جو لوگ زہار کریں اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ رجوع کریں اپنی بات کی طرف جو انہوں نے کہی ہے، فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا، تو پھر ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئے، ذالک توعظون بھی، اور اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے تمہیں، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے، فمن لم یجد، جو کوئی غلام نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، تو پھر دو مہینے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، 60 دن کے روزے مسلسل، ایک روزہ بیچ میں چھٹ گیا تو دوبارہ سے پھر گنتی شروع ہوگی، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں، فمن لم یستطع، اور جو کوئی اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، فاطعام 60 مسکینا، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اور یہ اس کے لیے جو ایمان لایا اللہ کا اس کے رسول پر، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کے احکامات ہیں، وللکافرین عذاب الیم، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ تو اس میں جہاد سے متعلق احکامات کیا گئے؟ نمبر ایک، بیوی کو ماں کہنے سے وہ بیوی نہیں بن جاتی، ماں وہی ہے جو حقیقی ماں ہے، البتہ اس طرح کہنا یہ بہت بڑا گناہ اور جھوٹ ہے۔ اب اس کا تدارک، اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہ یہ غلام آزاد کرے، ورنہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، ورنہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو یہ گویا کفارہ ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کو چھو سکتے ہیں، یعنی یہ استعارہ ہے صحبت کے لیے۔ اب ظاہری جو حزب الشیطان ہے ان کا ذکر آ رہا ہے، کفار کا، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کبیتو کما کبیت الذین من قبلہم، وہ ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ذلیل کیے گئے وہ کفار جو ان سے پہلے تھے، وقد انزلنا آیات بینات، اور یقیناً جو ہے وہ نازل فرمائی ہیں ہم نے واضح آیات، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے بہت رسوا کرنے والا عذاب،
یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ اٹھائے گا ان سب کے سب کو، فینبئہم بما عملوا، پھر بتا دیا جائے گا انہیں جو کچھ وہ کر کے آئے ہیں اور اعمال، احصاہ اللہ ونسوہ، اور ضبط کیا تھا، حساب کیا ہوا تھا، شمار کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو، مگر انہوں نے بلا دیا تھا اسے، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر خوب گواہی دینے والا ہے، تو اللہ کو پتا ہے ہم کیا کیا اعمال کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی اوصاف کاملہ بیان ہو رہے ہیں، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا ہوا رابعہم، اور نہیں ہوتا مشورہ تین کا مگر وہ اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم، اور نہ پانچ لوگ مل کر کوئی خفیہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، اور نہ اس سے کم یا اس سے زیادہ جو ہے معاملہ ہوتا ہے، اللہ ہوا معاہم اینما کانوا، یہاں تک کہ اللہ وہاں ہوتا ہے جہاں کہیں وہ ہوتے ہیں، تو کوئی آدمی اللہ سے چھپ کر کوئی بات نہیں کر سکتا، جو بھی ہم کر رہے ہیں یہاں تک کہ ہمارے ذہن اور دل میں خیال بھی آ رہا ہے وہ بھی اللہ اس سے بھی واقف۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، اور پھر بتا دے گا انہیں جو کچھ وہ کرتے رہے قیامت کے روز، ان اللہ بكل شيء عليم، بے شک اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب مخفی حزب الشیطان کا ذکر آ رہا ہے، سب سے طویل انہیں کا ذکر ہے، آیت نمبر 8 سے 20 تک، اور منافقین کی 10 برائیاں بیان ہو گئی۔ پہلی برائی ہے نجوا، نجوا کہتے ہیں اجتماعیت کے خلاف غیبت، ایک آدمی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے، اور مسلمانوں کے سربراہ جیسے انبیاء ہوتے ہیں، یا پھر ان کے ذمہ داران کی برائی جو ہے وہ پیٹ پیچھے کی جائے، یا پورے نظم کی مسلمانوں کی اجتماعی برائی، تو وہ نجوا کہلاتا ہے، اسے خفیہ سرگوشی بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا پہلی برائی حزب اللہ، جو مخفی حزب اللہ، حزب الشیطان ہے یعنی منافقین، ان کی 10 برائیوں میں سے پہلی، الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جو روکے گئے تھے آپس میں خفیہ سرگوشیوں سے، ثم يعودون لما نهوا عن، اور پھر وہ لوٹے اسی بات کی طرف جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ خفیہ سرگوشی کرتے ہیں گناہ کے کاموں کی، اور جو ہے سرکشی کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، ان کی دوسری جو ہے وہ علامت بیان ہو رہی ہے، دوسری برائی اللہ کے رسول کی توہین کرنا، کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس تو آپ کو ایسے الفاظ میں سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے نہیں کیا۔ تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہودی آتے تھے تو کہتے تھے سلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے موت ہو آپ پر، تو آپ کہتے تھے وا علیکم، اور تم پر بھی۔ تو ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہوں نے کہا علیکم السلام ولعنت اللہ، تم پر ہو موت اور تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے، بس وا علیکم کہہ دیا کرو کہ تم پر بھی ہو۔ تو بہرحال وہ اس طرح کہتے تھے، مسلمان جب ٹوکتے تھے تم نے یہ کیا کیا ہے، تو کہتے تھے ہم نے تو السلام علیکم کہا ہے، تمہارے کانوں نے غلط سنا۔ تو فرمایا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کہ کیوں نہیں عذاب دیتا اللہ ہمیں ہمارے اس طرح کہنے سے، اگر یہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہم پر تو عذاب ہونا چاہیے۔ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ، فرمایا کہ کافی ہے ان کے لیے جہنم، یسلونہا، وہ جھونکے جائیں گے اس میں، فبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ آداب نجوا بیان ہو رہا ہے اچھے کاموں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم فلا تناجوا، بس آپس میں اگر سرگوشی کرو تو نہ سرگوشی کیا کرو، بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو نہ گناہ کے لیے سرگوشی کرو، نہ سرکشی کے لیے، اور نہ رسول کی نافرمانی کے حوالے سے، وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بلکہ سرگوشی کیا کرو نیکی کے لیے اور تقوا کے لیے۔ آدمی آپس میں شیئر کرے بھائی ہمارا یہ ساتھی بہت غریب ہے اس کی مدد کرتے چلو مل کے، تو یہ پسندیدہ، یا آپس میں سرگوشی کرے کہ بھائی یہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو یہ تو صحیح ہے، ورنہ گناہ کے لیے اور جو ہے وہ سرکشی کے لیے اور رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشی پسندیدہ نہیں ہونی چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ڈرو اللہ سے جس کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا۔ آگے مذمت آ رہی ہے برے نجوا کی، ان نمن نجوا من الشیطان، فرمایا یہ نجوا خفیہ سرگوشی کرنا یہ شیطان کے کاموں میں سے، لے یا حضون الدین آمنو، تاکہ اس کے ذریعے غمگین کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ولیسا بدعارہم شیئا، اب وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے ان مسلمانوں کو کچھ بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. آگے جو ہے ان کی تیسری برائی آ رہی ہے منافقین کی، دس میں سے تیسری، مجلس میں گروپ بنا کر بیٹھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جڑ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم فرما رہے ہوتے تھے اس پر کامنٹ پاس کرتے رہتے تھے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ کھل کر بیٹھ جاؤ مجلس میں، فافسحوا، تو پھر پھیل جایا کرو اور یہ کشادگی کرا کرو، یفسح اللہ لکم، تو اللہ بھی کشائش پیدا کر دے گا تمہارے لیے، واذا قیل انشدوا فانشدوا، اور چوتھی بات کہ ان کے معاملہ یہ تھا کہ مجلس کے بعد بھی بیٹھے رہتے، اور جو اس کے اچھے اثرات ہوئے ہوتے تھے وہ آپس میں جو ہے وہ ہنسی مذاق کر کے اسے ضائع کر دیتے. تو فرمایا کہ واذا قیل انشدوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھو اٹھو اب کھڑے ہو جاؤ جاؤ، فانشدوا، تو پھر کھڑے ہو جایا کرو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اور بلند کر دے گا اللہ ان کو جو ایمان لائے تم میں سے، والذین اوتوا العلم، اور یعنی ان لوگوں کو جو جنہیں دیا گیا علم دراجات درجوں کے اعتبار سے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خوب باخبر ہے. پھر ان کی جو ہے پانچویں برائی آ رہی ہے، بلا ضرورت انفرادی ملاقات کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرنا. لوگ بیٹھے ہوئے کہتے تھے ہمیں ضروری بات کرنی ہے، تھوڑا لوگوں میں اپنی شان کی ہمارا خاص تعلق ہے نبی سے، ہم ان سے جو ہے اپنی ذاتی بات جو ہے وہ علیحدہ سے کرتے ہیں. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، اذا ناجیتم الرسول، اگر تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہے رسول سے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پھر ادا کیا کرو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ. تو یہ تو بہت بھاری تھا منافقین کے لیے، کہا گیا کہ بات کرنے سے پہلے کوئی مال خرچ کرو گے، ذالک خیر لکم واتھا، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے، فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اور پس اگر تمہارے پاس یہ نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے، تو کوئی حج نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کے بارے میں ایک رائے یہ کہ یہ حکم دس روز تک رہا، ایک روایت یہ بس ایک گھنٹے تک رہا، انہیں یہ باور کرانا کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے نبی کا جو ہے وقت ضائع کرتے ہو اور خفیہ ان سے باتیں کرتے ہو، اس سے پہلے صدقہ خیرات کیا کرو. ایک روایت میں کہ صرف حضرت علی نے اس سے فائدہ اٹھایا، ایک دن آج صدقہ کیا، آپ سے دس باتیں پوچھی، آپ نے ان کا جواب دیا. بہرحال ابھی موقع نہیں ہے، وہ طویل روایت ہے. اشفقتم، کیا تم ڈر گئے اس بات سے، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم ادا کرو اپنی خفیہ سرگوشیوں سے پہلے جو ہے وہ صدقات، فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم، بس جب تم نے ایسا نہیں کیا اور تم معاف کر دیا اللہ نے تم کو، فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ، اصول کامیابی بتائے جا رہے ہیں، بس نماز قائم کرو نمبر ایک، نمبر دو زکات دیتے رہو، نمبر تین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. آگے ان کا چھٹا جو ہے وہ جرم یا چھٹی برائی، دین دشمنوں سے دوستیاں بگاڑنا. تو فرمایا الم ترى الى الذين تولوا قوما، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کو جنہوں نے دوستی باندھی ہے ان لوگوں سے، غضب اللہ علیہم، جن پر غضب فرمایا اللہ نے، جو اللہ نے جن سے ناراض، مغضوب علیہم قوم یہود ہے، اور یہ ان سے بڑے جوڑتے تھے، ما ہم منکم ولا منہم، نہ تو وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، ویحلفون علی الکذب، اب یہ ساتویں ساتواں جرم جھوٹی باتوں پر قسمیں کھانا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر، وہم یعلمون، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ہے اللہ نے جو ہے ان کے لیے شدید عذاب، انہم ساء ما کانوا یعملون، اور بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. آٹھواں جرم آ رہا ہے، اللہ کے راستے سے روکنا، اتخذوا ایمانہم جنہ، اور انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو ڈھال، جب بھی کوئی انہیں کہتا ہے کہتے ہیں اللہ کی قسم، ہم تو اللہ رسول پر جان لگانے والے ہیں، ہم تو اسلام کے شہدائی ہیں، ہم سے ایسی توقع، ہم سب کچھ اللہ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو باتیں اس طرح ہوتی نہیں، فصدوا عن سبیل اللہ، حالانکہ کرتے کیا تھے، پس وہ روکتے تھے لوگوں کو اللہ کی راہ سے، فلہم عذاب مہین، بس ان کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب،
نواں جرم آ رہا ہے، جان و مال کو بچا بچا کر رکھنا، لن تغنیا انہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کبھی کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی، اولئک اصحاب النار، یہی ہے آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ وقت عذاب کا ذکر، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کے سب کو اٹھا کھڑا کرے گا، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، اب وہ قسمیں کھائیں گے اس اللہ کے آگے جیسے وہ قسمیں کھاتے ہیں مسلمانوں تمہارے سامنے، ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کسی بنیاد پر ہے کچھ فائدہ ہو جائے گا جھوٹی قسمیں کھانے کا، فانساہم ذکر اللہ، ان کا دسواں جرم آ رہا ہے اللہ سے غافل ہو جانا، بس انہوں نے بھلا دیا اللہ کے ذکر کو، اولئک حزب الشیطان، فرمایا کہ یہی ہے شیطان کی پارٹی، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور خوب سن لو کہ شیطان حزب الشیطان ہی خسارہ اٹھانے والا ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ذلیلوں میں سے ہیں، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، آخر میں حزب اللہ کا بیان، اور لکھ دیا اللہ نے کہ اللہ اور فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اور لکھ دیا اللہ نے کہ غالب رہوں گا میں اور میرا رسول، ان اللہ قوی و عزیز، اور بے شک اللہ بہت طاقتور اور زبردست ہے۔ آگے مخلص مومنین کی صفت آ رہی ہے، لا تجدو قوما، اور آپ نہیں پائیں گے کسی قوم کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر آخرت کے دن پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستیاں کرتے ہیں ان سے جو مخالف ہیں اللہ اس کے رسول کے، ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، خواب ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کے کنبے خاندانی کے کیوں نہ، تو ان کی محبت اللہ رسول سے اور ان کی دوستیاں انہی لوگوں سے جو اللہ رسول کا ساتھ دینے والے حزب اللہ ہیں، اور حزب الشیطان سے ان کی دوستیاں نہیں ہوتی، چاہے وہ ان کے اپنے باپ ہی کیوں نہ ہو، اور بیٹے اور بھائی اور رشتے داری کیوں نہ ہو، اولئک کتبہ فی قلوبہم الایمان، اور یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے نقش کر دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور جو ہے وہ تاکید کر دی ہے ان کے لیے جو ہے بِرُوحٍ مِّنْ، ایک روح سے اپنی طرف سے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل فرمائے گا انہیں ان جنتوں میں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ راضی ہو جائے گا ان سے اور وہ راضی ہوں گے اللہ سے، اولئک حزب اللہ، یہی ہے حزب اللہ، اللہ کا گروہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خوب سن لو کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو دنیا میں دو ہی گروہ ہیں، یا تو حزب اللہ یا حزب الشیطان، اگر ہم حزب اللہ میں نہیں ہیں تو پھر ہم آٹومیٹکلی حزب الشیطان ہیں، تو درمیان کی کوئی چیز نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حزب اللہ میں جو ہے وہ شامل فرمائے۔ چلیں جناب بس یہیں رک جاتے ہیں، انشاءاللہ سورہ حشر سے پھر کل بیٹھیں گے، کل 27ویں شب بھی ہے، تو کوشش کیجئے گا دن میں کچھ کیلولہ ہو جائے تو اچھا ہے، اس رات جو ہے عبادت بھی ہو جائے اور تھوڑا سا شاید ہم بھی وقت یہاں پر لیں، دعا فرما لیجئے۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت، واجعله لنا اماما و نورا و هدى و رحما، اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیجئے، ہمارے لیے نور بنا دیجئے اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے، اللهم ذکرنا منه ما نسینا، اللہ ہمیں اس میں سے یاد کرا دیجئے جو کچھ ہم بھلا بیٹھے، وعلمنا منه ما جہلنا، اور ہمیں اس میں سے سکھا دیجئے جو کچھ ہم نہیں جانتے، وارزقنا تلاوته آناء الليل و آناء النهار، اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات کے حصوں میں بھی اور دن کے حصوں میں، واجعله لنا حجتا یا رب العالمین، اور اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے تمام جہانوں کے پروردگار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔